وصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. محترم حضرات، وہی پرانا موضوع چل رہا ہے، بات میں سے بات نکلتی چلی آتی ہے، احادیث دیکھتے ہیں تو نئی نئی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، ورنہ اصولی باتیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اس خاص موضوع پر، اور میں نے اس موضوع کو بچے کی 7 سال اور 10 سال کی عمر تک پہنچا دیا تھا کہ اس میں ہمیں کیا کیا کرنا ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یہ زمانہ بچوں کی تربیت کا ہے. جس طریقے پر اور جس لائن پر ان کو ڈال دیا جائے گا وہ اسی پر چل پڑیں گے، اور یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہوتی ہے، سرپرستوں کی ہوتی ہے، تربیت کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اور صراط مستقیم ان کے لیے منتخب کریں، اور اس وقت تک مؤثر تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ خود والدین اور سرپرست اس پر عمل کرنے والے نہ ہوں. مؤثر تربیت کبھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نصیحت کر دی جائے گی، فہمائش کر دی جائے گی، بس واز کہہ دیا جائے گا، مار پیٹ دیا جائے گا، ایک دو دن اس کا اثر رہے گا، پھر وہی بات آ جائے گی. مؤثر تربیت کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا اس راستے پر اور اس طریقے پر عمل کرنا. میں نے جو کچھ عرض کیا تھا خلاصہ اس کا یہ تھا کہ بچوں کی دینی تربیت بھی اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے، اخلاقی تربیت بھی اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے، اور نفسیاتی تربیت بھی اسی زمانے سے شروع ہوتی ہے. دینی تربیت کا خلاصہ 7 سال کی عمر سے پہلے میں بتا چکا تھا، لیکن چونکہ ایک حدیث شریف کے اندر 7 سال کی عمر میں خاص خاص باتیں آئی ہیں، پھر 10 سال کی عمر میں، اس لیے پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث شریف مشکات میں موجود ہے، فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہارے بچوں کی عمر 7 سال ہو جائے تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو. آپ جانتے ہیں کہ حکم کے اندر کتنی تاکید ہوتی ہے. بچے کی 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بنانے کی آپ نے اس کے اندر حکم دیا ہمیں کہ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر سے عادی بناؤ نماز کا. آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں ہم ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. کاش ہم دین کے راستے پر، اللہ کے راستے پر، رسول کے راستے پر بھی اسی طریقے سے ان کو ڈالنے کی فکر کریں اور کوشش کریں. شاید میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1.5-2 سال کا، 3 سال کا بچہ ہوتا ہے، 2.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، ماں باپ اسے گھر سے نکال کر نرسری میں بھیج دیتے ہیں. آپ خدا کے لیے ذرا انصاف سے غور کیجئے اور بتائیے کہ یہ اتنی چھوٹی سی عمر ماں کی مامتا اور باپ کی شفقت کو چاہتی ہے، یا اس اجنبی عورت کو اور اس کی دیکھ بھال کا تقاضا کرتی ہے، جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ان کی تربیت کی ذمہ داری برائے نام کرتی رہتی ہے. انصاف سے آپ بتائیے اور سوچیے، اگر ایک بچے، اگر ایک عورت کافی ہو جاتی چند بچوں کی جو ہم عمر ہیں تربیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ یہ 2 سال 3 سال 5 سال کا عرصہ بچوں میں نہ کرتا. ساتھ ہی ساتھ بہت سے بچے پیدا ہو جاتے، ایک عورت تربیت کرتی رہے. یہ خود پیدائش کے اندر جو توقف ہوتا ہے، جو وقفہ ہوتا ہے، اور اچھا خاصا وقفہ ہوتا ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ایک بچے کے لیے ایک ماں چاہیے اتنی عمر میں. اور ہم نے کیا کر دیا؟ نتائج کو سوچے سمجھے بغیر پھینک دیا. چلو ہماری تو جان چھوٹ گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، جس لائن کو ہم اپنے بچے کے لیے اور جس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کتنی عمر سے ہم اس پر ڈالتے ہیں. یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو فہمائش کی جائے، سکھایا جائے، تعلیم تو دی جائے، لیکن عملی طور پر ان کو حکم دینا نماز کا یہ ضروری نہیں ہے. اگر لے جائیں ساتھ اچھا ہے. جب 7 سال کی عمر ہو، جو سن شعور کہلاتا ہے اور سمجھداری کی عمر کہلاتی ہے، ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، تو اب ان کو عملی طور پر اس راستے پر چلا اور حکم دو. پھر فرمایا کہ وضربوا علیہا وہم ابناء 10 سنین. 3 سال تک تو اس کو زبانی کہتے رہو، سمجھاتے رہو، ساتھ لے جاتے رہو، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی طبیعت میں سرکشی ہے، تو 10 سال کی عمر میں پھر بخشو نہیں. 10 سال کی عمر میں اس کے اوپر سختی کرو، نماز کے معاملے میں سختی کرو. حدیث میں تو لفظ ضرب آیا ہے، جس کے معنی مارنے کے آتے ہیں، لیکن وہاں یہ نہیں کہ اس کو مارنا شروع کرنے، سختی کرو. اور ماں باپ کی سختی کو بچہ قبول کرتا ہے اور اصلاح شروع کر دیتا ہے. ہمارا کیا حال ہے آپ ذرا دیکھ لیجیے. ہم اپنے اپنے گھروں کا اور اپنی اولاد کا جائزہ لیں. 2 سال کی عمر سے تو بھیج دیا وہاں پر، کون ان کو تربیت دے گا نماز پڑھنے کی؟ کون نماز سکھائے گا؟ کون وضو سکھائے گا؟ اور وہ وہاں پر جو تربیت دینے والی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسی ہے، ہم تو جانتے نہیں. اس لیے کہ اس کو تو کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ بھئی کون ہے، کس مزاج کی ہے، یہ کس مذاق کی ہے، دین بھی ہے، مذہب بھی ہے، دینداری بھی ہے اس کے اندر یا نہیں. شاید میں نے آپ کے سامنے ہی بیان کیا تھا کہ جو چھٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. ناگوار تو گزرے گا آپ کو ضرور، لیکن حقیقت تلخی ہوتی ہے. انصاف سے جائزہ لینا چاہیے، انصاف کا خون نہ کیجیے. اللہ نے عقل دی ہے، اللہ تعالی نے اچھے اور برے کو سمجھنے کا معیار عطا فرمایا ہے ہمیں، اور دین کے اور اپنے راستے کے اصول ہمیں بتا دیے ہیں، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ چند روزہ زندگی ہے، پھر ہمارے پاس آنے والے ہو، تمہاری بھی اور تمہارے بچوں کی بھی. چند روزہ ہے، پھر ہمارے پاس آنے والے ہو، بھاگ کر جا نہیں سکتے. کیا کرو گے وہاں؟ سب کچھ بتا دیا ہے. اس کی روشنی میں ذرا انصاف سے آپ جائزہ لیں. جو جتنی بڑی بے پردہ ہوگی، وہی مقرر کی جائے گی جو جتنی بڑی فیشن پرست ہوگی وہ مقرر کی جائے گی، جو جتنی زیادہ، یہ کہنا چاہیے کیا کہوں میں، الفاظ میرے پاس ایسے نہیں ہیں جو مہذب ہوں، جو جتنی زیادہ حد سے نکلی ہوئی ہوگی وہی مقرر کی جائے گی۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ استاد کا اثر بچے پر اور شاگرد پر پڑتا ہے، خود بخود استاد کے اخلاق آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، اب یہ بات دوسری آ گئی، آج میں عرض کر رہا ہوں اس وقت، اگرچہ اس کے بیان کرنے کا کوئی دور دور تک وہم بھی نہ تھا۔ فرمایا انما بعثت معلما، اللہ تعالی نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، استاد بنا کر بھیجا ہے۔ معلم اور استاد ایک ہی چیز ہے، علم سکھانے والا، معلم کہتے ہیں علم سکھانے والا۔ تو فرمایا انما بعثت معلما، مجھے تو اللہ تعالی نے صرف معلم بنا کر بھیجا ہے، سب کا استاد ہوں، سب کا معلم ہوں، پوری امت کا استاد اور معلم ہوں، قیامت تک آنے والے تمام افراد کا استاد اور معلم ہوں۔ میری یہ شان سب سے زیادہ بلند و بالا اور سب پر فوقیت رکھنے والی ہے، جس پر لفظ انما دلالت کر رہا ہے، انما بعثت معلما۔ اتنا تو آپ نے فرما دیا، مگر ساتھ ہی ساتھ امت کو آپ نے راستہ بتایا کہ تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو ظاہری استاد مقرر کرو گے اس میں دیکھ لو کہ میری کون کون سی صفت موجود ہے، اس کو بناؤ۔ یہ بتا دیا آپ نے، معلم کے اندر وہ اوصاف موجود ہیں یا نہیں جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، یا ان کا کوئی شائبہ موجود ہے، یا ان اوصاف کو حاصل کرنے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ موجود ہے، کوشش موجود ہے، دیکھ لو۔ کیوں آپ نے ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ استاد کا اثر اور معلم کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے معلمین کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ دیکھو تکبیرہ اولی سے نماز پڑھا کرو، اگر تم تکبیرہ اولی کو چھوڑ دو گے تو تمہارے شاگرد جماعت چھوڑ دیں گے، اور اگر تم جماعت چھوڑ دو گے تو تمہارے شاگرد نماز چھوڑ دیں گے۔ بچہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد کتنی دیر رہتا ہے گھر میں اور کتنی دیر رہتا ہے ان قتل گاہوں میں، آپ جانتے ہیں۔ معلم کیسا ہو، بس مختصر یہ سمجھ لیجیے، تفصیل اس کی بہت ہے کہ معلم میں کیا اوصاف ہو، بڑی تفصیل ہے۔ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا اور زندگی مجھے عطا فرمائی تو اس موضوع پر بھی مستقل کلام کروں گا آپ کے سامنے، بس مختصر میں نے بتا دیا کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی فکر رکھتا، کوشش کرتا ہو، اس کو استاد بنا۔ یہ مختصر سی بات بتا دی۔ کیوں حضرت کتنے ہیں اب بتائیے؟ وہی اثر آ رہا ہے آپ کو، یہ تو اب آ چکا ہے کتابوں کے اندر، مشرقی پاکستان کا جو حادثہ پیش آیا تھا اور وہاں جو صورتحال پیش آئی تھی، آپ کو معلوم ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، کتابوں میں آ چکا آپ سے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہاں پر پڑھانے والے ہندو تھے، آپ جانتے ہیں، وہی اثر ان کے شاگردوں میں آیا. مسلمانوں سے اور اسلام سے اور پاکستان سے بغاوت کی فضا آ گئی ان کے اندر. پڑھنے والے ایسے تھے اور انہی کے ہاتھ میں باغ ڈور تھی. عام مسلمان وہاں کا نہیں چاہتا تھا. سال گزشتہ میں ڈھاکے گیا تھا, روتے تھے وہاں عام مسلمان کہ یہ ہماری خواہش کے بغیر ہوا. معلم کا اثر آیا. ہندو معلم, ہندو استاد, تو کیا ان کے پاس پڑھنے والے پکے دیندار متقی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے؟ کیا وہ مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہوں گے؟ کیا وہ اتحاد اسلامی کے داعی ہوں گے؟ بلکہ وہ تو اتحاد اسلامی کو کاٹ دینے والے ہوں گے. استاد کیا اثر آتا ہے. اور صوبہ سندھ کی بھی حالت مختلف نہیں ہے. دیکھ لیجیے اندر جا کر کتنے ہندو ہیں جو پڑھا رہے ہیں. کس کو؟ ایمان والوں کے بچوں کو. کیا پڑھا رہے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چنانچہ یہاں پر بھی وہی صورتحال آئی ہے اس راستے. استاد کا اثر پڑتا ہے. استاد نیک ہوگا, شاگرد میں اس کا اثر آئے گا. استاد بد اخلاق ہوگا, شاگرد میں اس کا اثر آئے گا. استاد اگر دین سے پھرا ہوا ہوگا, شاگرد کے اندر بھی دین ڈھیلا ہو جائے گا. لامحال آتا ہے. آپ کے ہی سامنے میں سنا چکا ہوں ناظم آباد کے ایک کالج کا قصہ کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے عیسائی عورت آئی. ایسے میں جی ہاں, یہ مذاق ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کے لیے ہر چیز دیکھتے ہیں. ڈاکٹر اچھا ہو, درزی اچھا ہو, کھانا پکانے والا باورچی اچھا اور معیاری ہو, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی اخلاقی تربیت کرنے والا, ان کو علم سکھانے والا کیسا ہو. یہ نہیں دیکھتے. چنانچہ جو صورتحال ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے. تو انما بعثت معلما, پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک اور بات بھی ہے. اللہ نے مردوں اور عورتوں کے درمیان بڑا فرق رکھا ہے. ان کی فطرت میں, ان کے اوصاف میں, ان کی طبیعتوں میں. اور یہ پیدائشی اور فطری ہے, کوئی اسے مٹا نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں, قرآن کریم جا بجا فرما رہا ہے اس کو کہ دونوں کے درمیان فرق ہے. کہاں سے یہ مساوات کی بات آ گئی, برابری کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور اسلام نے اور قرآن کریم نے مردوں کے لیے ان کی فطرت کے مطابق احکام دیے. اور کوئی شخص فطرت سے بغاوت نہیں کر سکتا. خوب سمجھ لیجیے, بغاوت کرے گا مارا جائے گا, چل نہیں سکے گا, ترقی نہ کرے گا. اور عورتوں کی فطرت کے مطابق ان کے احکام ہیں. فطرتیں الگ, جنس الگ, نوع الگ, وہ ایک قسم ہے, یہ دوسری قسم. ہر ایک کے احکام الگ, ہر ایک کا مزاج الگ, زبان الگ. زیادہ میں اس پر اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا. جسمانی اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق, فطری اعتبار سے دونوں میں نمایاں فرق. اور دیکھ جائیے آپ کہ ان کی نشو و نما اور ہماری نشو و نما کس انداز میں ہوتی ہے. ان کی رفتار الگ ہے, مردوں کی رفتار الگ ہے. ان کا طرز تخاطب الگ ہے, مردوں کا طرز تکلم الگ ہے. بچے کا, لڑکے کا استاد مرد ہونا چاہیے, ورنہ اس لڑکے کے اندر نسوانیت آنے لگے گی. نسوانیت اس بچے کے اندر عورت پن آنے لگے گا, اس چاہے وہ سکھائے نہیں, اور ظاہر ہے کہ کوئی سکھاتی نہیں ہے, لیکن خود بخود جو ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان جو نظر نہیں آتا, فیض حاصل کرنے والا رشتہ, استاد کا فیض شاگرد حاصل کرتا ہے ایک نظر نہ آنے والے رابطے سے, اس سے حاصل کرتا ہے, اس راستے سے نسوانیت ادھر منتقل ہوتی ہے. چنانچہ ایسے بچے جو اس قسم کی عورتوں کے پاس علم حاصل کر پڑھتے ہیں, ان میں دیکھیے کیسا فیشن ہوگا, کس قدر وہ اپنے آپ کو نمایاں کریں گے جو مردوں کی فطرت کے خلاف, کس قدر وہ اپنے معاملے میں اپنے آپ کو اپنی استانی کے مطابق بنانے کی فکر کریں گے جو مردوں کی فطرت کے خلاف. ایسے تجربات میرے سامنے ہیں اور بہت ہیں کہ استاد کو دیکھا, اس سے عقیدت ہوئی, پڑھنا شروع کیا, ساتھ ہی ساتھ اس جیسی حرکات, اس جیسا چلنا, اس جیسا پھرنا, اس جیسے انداز میں بات کرنا نقل اتارنے لگے, وہ نقل عقل بن گئے. چنانچہ میرے جاننے والوں میں ایسے بہت ہیں کہ جو اپنے استاد کی کاپی ہے, وہ اسی سے ہوا. آپ خوب سمجھ لیجئے کہ میں حقائق عرض کر رہا ہوں, کسی پر تنقید مقصود نہیں ہے, بلکہ صرف یہ مقصود ہے کہ ہم ذرا آنکھیں کھول کر فیصلے کریں اپنی اس اولاد کے لیے جو اللہ نے ہمیں بطور امانت عطا فرمائی ہے, اور جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر اللہ نے ڈالی ہے, اور جن کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کرے گا, معلوم کرے گا. آنکھیں کھول کر فیصلہ کریں. استاد اور شاگرد کے درمیان ایسا رشتہ ہوتا ہے عجیب و غریب, فیض پہنچانے کا, فیض حاصل کرنے کا, جو کسی کو نظر نہیں آتا, اور فیض پہنچتا ہے اور شاگرد حاصل کرتا ہے. تو وہ تمام چیزیں یا اکثر چیزیں جو نسوانیت سے تعلق رکھنے والی ہیں لڑکے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہی بال بنائے گا کنگھی لے کر, اور وہی تیل لگائے گا, اور وہی ذرا اپنے چہرے مہرے کو اور اپنے کپڑوں کو اسی انداز میں رکھنے کی کوشش کرے گا جس انداز میں استانی. آپ ذرا سوچئے نتائج کہاں جا رہے ہیں, اور ہم کس قدر بھاگے چلے جا رہے ہیں دور آنکھیں بند کر کے. تو خیر, آپ نے تو فرمایا انما بعثت معلما, مجھے تو صرف معلم بنا کر بھیجا گیا. آپ نے امت کو ہدایت کر دی کہ تم اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگر کوئی معلم متعین کرو, مقرر کرو, تو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی اور پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے, فکر رکھتا ہے یا نہیں, یہ دیکھو. اگر رکھتا ہے تو وہ بہترین معلم ہوگا, کامیاب معلم ہوگا, صراط مستقیم پر لگا دے گا. اور اگر خدا نہ کرے نہیں رکھتا, تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کدھر لے جا کر تباہ و برباد کر دے گا. آپ ذرا پورے معاشرے کا, بالخصوص کراچی کے معاشرے کا جائزہ لیں. اور پھر اس بات کو دیکھیں کہ میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط. اگر غلط ہے تو قبول نہ کریں, اور اگر صحیح ہے تو پھر غور کریں. تو یہ ایسی عمر تھی, ارشاد فرما دیا کہ 7 سال کی عمر میں تو ان کو اپنے بچوں کو ہدایت کرتے رہو, حکم دیتے رہو, تاکید کرتے رہو نماز پڑھنے کی, اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر نہ پڑھے تو سختی کرو, اس لیے کہ اس وقت کی سختی اس کے لیے کام آئے گی بعد میں. ایک اور بھی ہدایت اس میں فرمائی کہ وہ فرقو بینہم فی المضاجع, جب 10 سال کی عمر بچوں کی ہو جائے تو اب ان کے بستر الگ الگ کر دو. دیکھیے کہاں تک اخلاقی حیثیت کی اور اخلاقی بلندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت فرمائی. بہن بھائی ہیں, ماں بیٹے ہیں, بھائی بھائی ہیں, بہنیں بہنیں ہیں, کوئی وسوسہ نہیں ہو سکتا, کوئی وہم نہیں ہو سکتا. بچے ہیں, کم عمر ہیں, 10 سال کی عمر ہی کیا ہے, لیکن اس کے باوجود حکم ہے کہ 10 سال کی عمر ہو تو سب کے بستر الگ الگ. کتنا بد اخلاقی سے آپ نے دور رکھا ہے امت کو. کیا اس کے اوپر عرض کروں, آپ سب سمجھ گئے ہوں گے, یہاں تو یہ حکم ہے, ادھر بھائی اسکولوں کالجوں میں مخلوط تعلیم لازم ہے. آپ تو امت کے اخلاق کو پاکیزہ بنا رہے ہیں, امت کہہ رہی ہے کہ ہمیں یہ پاکیزہ اخلاق نہ چاہیے, ہمیں تو وہی بد اخلاقی چاہیے, وہی غلاظت چاہیے, وہی نجاست چاہیے جو تباہ کرنے والی ہے معاشرے کو, ہمیں تو وہ چاہیے. کیا بتاؤں میں آپ کو حضرت, پہلے میں نے عرض کیا تھا, وقت بھی ختم ہو رہا ہے, یورپ میں تقریباً 5 صدیوں سے, بلکہ 4 صدیوں سے اس پر بڑا کام ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں وہ تمام گناہ اور معاصی اور نافرمانیاں جو مسلم معاشرے کو دنیا میں اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیں نکالو اور اس مسلم معاشرے میں پھیلا دو. بڑے بڑے بورڈ قائم تھے اور ہیں. گزشتہ ہفتے میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ آپ نے امت کی تباہی کی پہلی سیڑھی یہ بتائی تھی کہ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم, یہ تباہی کی پہلی سیڑھی ہے کہ جب نوجوانوں میں گناہ آلود زندگی آ جائے اور عورتوں میں آزادی آ جائے. یہ ان کو معلوم ہے کیونکہ حدیث کی کتابوں میں ہے, یہ حدیث موجود ہے کتابوں میں, ہے تو لمبی حدیث, ایک ایک جز اس کا ایسا ہے کہ جس پر انہوں نے کام کیا اور مسلم معاشرے کے اندر یہ پھیلا دیا. پیسے دے کر, خزانوں کے منہ کھول کر, عہدوں کا اور منصبوں کا لالچ دے کر اور دوسرے طریقوں سے مسلم معاشرے کے اندر یہ دونوں باتیں پھیلائی کہ نوجوانوں کے اندر فسق و فجور آئے, زیادہ سے زیادہ آئے, اور عورتوں میں آزادی آئے اور زیادہ سے زیادہ آئے. کیونکہ آپ نے نشاندہی کر دی کہ جب امت میں یہ بات آئے گی تو وہ ان کی تباہی کی پہلی سیڑھی ہے, دوسری, تیسری, چوتھی سیڑھی اگلے اسی حدیث میں آگے بیان کی, جو اس کا موقع اس وقت نہیں ہے. ایسے ہی یہ تمام چیزیں ہیں حضرت, ہم نے آنکھیں بند کر کے اللہ سے, رسول سے, قرآن سے, سنت سے اس پر فخر کے طریقے پر اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا. ہم ہی نتیجہ بھگت رہے ہیں دنیا میں, دوسری قومیں تو نہیں بھگت رہی, وہ تو ہمیں دیکھ کر ہنس رہی ہیں, وہ تو ہمارا مذاق اڑا رہی ہیں. یہ تمام ذلت اور رسوائی ہم خود بھگت رہے ہیں لیکن آنکھیں نہیں کھلتی.
دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام ہدایتوں پر جو ہمیں معلوم ہوئی ہیں خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کے پاؤں میں لنگ ہے، لنگڑاتے ہیں تھوڑا. میں نے وجہ پوچھی کیا ہو گیا تھا، کہنے کہ ہوا تو تھا جو کچھ بھی ہوا، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے بستی میں ایک آدمی تھا، اس کے پاؤں میں لنگڑا پن تھا، ہم اس کے پیچھے پیچھے اسی کی نقل اتارتے ہوئے جایا کرتے تھے. چند دن کے بعد تھوڑا نکلا اور بالکل وہی رفتار وہی چال ہماری ہو گئی جو اس کی. آپ ذرا غور کیجئے، یہ بالکل نتیجہ سامنے ہے. کسی کا ایک عیب نہ نکالیں، لا تلمزوا انفسکم، کسی دوسرے کا عیب نہ نکالو بلکہ پردہ پوشی کرو دوسرے کے عیب کی. پردہ پوشی کرنا دوسرے کے عیب کی، یہ اللہ تعالی کا حکم ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ کبھی میں اور تفصیل سے عرض کروں گا. یہاں تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں، صحیح حدیث میں آیا ہے، من ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا عیب دنیا میں چھپائے گا، اللہ تعالی اس کے عیب آخرت میں چھپا لے گا، وہاں پر بدلہ ملے گا اس کا. جائیں گے بہت سے عیب لے کر ہم آخرت میں، لیکن دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کی ہے، ہم نے چھپایا ہے. ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت میں وہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور جس کی پردہ پوشی قیامت کے دن عیبوں سے اللہ تعالیٰ کر دیں وہ بڑا عزت والا ہے اور نجات پا جائے گا. ورنہ یاد رکھیے، اس قدر رسوائی ہوگی اگر وہاں پر ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس عیب کو، ایسی رسوائی ہوگی کہ اہل محشر کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے گا. تو مسلمان کو تو یہ حکم ہے کہ اگر دوسرے مسلمان بھائی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، اول تو عیب کو تلاش نہ کریں، جیسا کہ اگلی آیت میں آنے والا ہے، لیکن اگر پھر بھی معلوم ہو جائے تو اس کی پردہ پوشی کریں. حدیثوں میں قصے بھی اس کے آئے ہیں، لیکن وقت بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے، اس لیے صرف آج یہی ایک چیز بیان کی کہ ولا تلمزوا انفسکم، کسی دوسرے کا عیب نہ نکالو، اس سے دنیا کی زندگی کا سکون بھی ختم ہوتا ہے، معاشرتی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت میں نجات عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کی بھی پردہ پوشی فرمائے، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے عیوب کی بھی پردہ پوشی فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6376813.